السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت جلانی کے ساتھ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں پیٹر ہنلے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ آپ ٹیلی فون پہ ہمارا ماہرین سے سوال پوچھ سکتے ہیں ٹول فری نمبر 0800-77789۔ تو آئیے آج پروگرام جہاں رنگ میں ہم جن کلیدی موضوعات پر بات کرتے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور بھارت کو اپنے اختلافات بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے۔ ملیشیا اور پاکستان کے درمیان سرمایہ کاری معاہدوں پر دستخط، پاکستان کی سفارتکاری کتنی کامیاب؟ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نفرت اور انتہا پسندی کیوں؟ گولان ہائٹس پر امریکی موقف کے بارے میں شام کے تحفظات، اور کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کے لیے محبت اور احترام کے بے پناہ جذبات کا اظہار او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بھی۔ اقوام متحدہ نے بھارت اور پاکستان پر باہمی اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر دونوں ملک چاہیں تو عالمی ادارہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت شروع کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے محمد جلیل کی رپورٹ سے ایک مختصر سا اقتباس آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے جمعرات کو نیویارک میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں اقوام متحدہ کے کسی ممکنہ کردار سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا،
We believe that it's imperative for both nations to do what they can to de-escalate tension.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملک اپنے اختلافات بات چیت کے ذریعے حل کریں، اور اگر بھارت اور پاکستان درخواست کریں گے تو اقوام متحدہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔
اور یہ آپ نے سنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نمائندے جو بات کر رہے تھے، اس کے بارے میں آپ کو ہم نے اس لیے سنوایا تاکہ ہم اب اپنے ماہرین سے بات کریں۔ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں برگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر، اور بھارت سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں رامیش پریدا۔ تو پاک بھارت کشیدگی اور تعلقات میں اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے علاقے پلوامہ میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد دونوں ملک جیسے جنگ کے دہانے پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ دونوں جوہری ملکوں کے درمیان کشیدگی کو دور کرنے کے لیے عالمی سطح پر امریکہ، چین اور بین الاقوامی برادری نے اپنی مقدور بھر کوششیں کیں۔ آج اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اس معاملے کو اٹھایا گیا۔ ہم اپنے تجزیہ کاروں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آج ایک مثبت نوٹ سے شروع کرتے ہیں، کئی ہفتوں کے بعد جب دونوں ملکوں کی کشیدگی کے تناظر میں تلخ بیانات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں رامیش پرادا سے، بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آداب رامیش صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا بھارت اقوام متحدہ کی ثالثی میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی پیشکش کو قبول کرے گا؟ کیا امکانات ہیں اس کے، کیونکہ پہلے بھی ایسا کئی بار ہو تو چکا؟ ثالثی کی پیشکش کے بارے میں بات ہے، میڈیشن جسے کہتے ہیں۔
یہ اچھی بات ہے کہ یو این کے سیکرٹری جنرل نے دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ وہ امن بنائے رکھیں۔ بھارت اور پاکستان کی عوام کھلے دل سے امن چاہتی تو ہے، لیکن پلوامہ میں جو ٹیرر اٹیک ہوا اس کی وجہ سے آج بھی بھارت میں کروڑوں لوگوں کے من میں غصہ ہے۔ یہ اسی طرح کا غصہ ہے جیسے پشاور میں کچھ سال پہلے آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردوں نے بے گناہ اسکولی بچوں کو چن چن کر مارا تھا۔ اس وقت پوری پاکستانی عوام غصے سے بھر اٹھی تھی، اور پاکستان کی فوج اور وہاں کی سرکار نے جیلوں میں بند دہشت گردوں کو پھانسی پر لٹکانا شروع کر دیا تھا۔ آج بھارت کے لوگوں میں من میں اسی طرح کا غصہ ہے اپنے جوانوں کی موت پر۔ یہ غصہ بے انتہا ہے، لیکن جیش کے دہشت گردوں کو مارنے کے لیے ہم جائیں کہاں؟ پاکستان میں دہشت گردوں کی تنظیمیں کھلے عام کام کر رہی ہے، وہاں سو کال نان اسٹیٹ ایکٹرز کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہے، ان پر لگام کسنے کی ضرورت ہے، تبھی امن کا راستہ آسانی سے کھل سکتا ہے، کاروبار پھر سے شروع ہو سکتا ہے، بائی لیٹرل ایکسچینجز بڑھ سکتے ہیں۔
رمیز صاحب, آج کوشش تو میری یہی تھی کہ ہم پرانے واقعات کا ذکر نہ کرتے ہوئے بات کریں, آگے چلنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے ممکن ہے, کہاں سے بات کا آغاز ہو. کیونکہ جب ہم بات کی, کل کی بھی بات ہو رہی تھی, کیونکہ پاکستان میں ایک بار پھر غصہ ہے اسی بات کے اوپر کہ سمجھوتا ایکسپریس کے لوگوں کو بالکل ان کے خلاف جو فیصلہ آنا چاہیے تھا ان کو بالکل بری کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں تو تلخیاں دونوں ملکوں کے بیچ میں چلتی رہیں گی. بات یہاں سے, سوال یہاں سے یہ اٹھتا ہے کہ آگے بڑھنے کی اب صورت کیا ہو, ان تلخیوں کو پیچھے رکھ کر کہیں تو کسی کو ہاتھ آگے بڑھانا پڑے گا. برگیڈ سید نذیر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. برگیڈ صاحب, آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ مثبت انداز میں آگے بڑھنے کے لیے دونوں ملکوں سے کو کہاں سے آغاز کرنے کی ضرورت ہے؟ اس وقت سمجھوتا ایکسپریس بھول جائیے, اس وقت پلوامہ کو بھول جائیے, اس وقت اے پی ایس کی بات نہ کیجیے گا, یہ بتائیے گا کہ آگے جانے کی کیا صورت ہے؟
جی, بہت شکریہ. تک دونوں ملکوں کے اس قسم کے ایشوز اٹھانے کا یا اس قسم کے انسیڈنٹ کے ہونے کا, اور یہ تو ہے, یہ تو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. اور دوسرا, وہ بھی یہ سمجھتے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اور پوری دنیا بھی یہ سمجھتا ہے کہ دونوں کے درمیان جو کور ایشو ہے وہ کشمیر کا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ انڈیا نے ابھی جو دہشت گردی کے اس کو پہلے رکھا ہے, لیکن اس دفعہ جو عمران خان صاحب نے بتایا کہ ہم دہشت گردی پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہم اس کا شکار ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سارک کا کانفرنس نہیں ہونے دے رہا ہے, اس کے علاوہ جو کمپریہنسو بات چیت ہے اس کو شروع نہیں کر رہے ہیں, اور جو ڈائیلاگ ہے وہ بھی نہیں شروع ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں کہ دونوں نیوکلیئر پاور, دونوں ملکیں ایک دوسرے کو کے مطلب کہ آلموسٹ ایک ایسی سچویشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہ وہ ریسپانسبل ایٹیچیوڈ جو ہوتا ہے کہ دو اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ کو ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس میں ایک دوسرے کے جو ساتھ جو روابط ہے وہ قائم رکھنے ہوتے ہیں, اور جو ایک انٹرنیشنل لا ہے, ایک ڈپلومیسی ہے, ایک طریقہ کار ہے, اور اس کو اپنانا پڑتا ہے. کیونکہ اگر جنگ بھی ہو تو اس کے بعد بھی تو بات چیت ہوگی, اور جس طریقے سے افغانستان کے اس میں ہو رہی ہے, پہلے تو طالبان کا نام کوئی نہیں لے سکتا تھا, اسپیشلی امریکن اس میں, اور وہ کہتے تھے کہ ڈیڈ طالبان از اے گڈ طالبان. تو اسی طریقے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی یہ میرے خیال میں کہ اگر کوئی انڈیا میں یہ سمجھتا ہے یا پاکستان میں سمجھتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہم فتح کر لیں گے یا جنگ سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے یا یہ آج کا طریقہ کار ہے, تو یہ ایک غلط اپروچ ہے. اس غلط اپروچ کو ڈپلومیسی کے ذریعے, پولیٹیکل وزڈم کے ذریعے, اور وہ ایشوز جس کو دونوں در میں بیک ڈور ڈپلومیسی دونوں میں بھی بہت چلتی رہی ہے, اور وہ بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے یا جو جس کو ٹریک ٹو کہتے ہیں, اس کو اگر فعال بنایا جائے, اس میں اگر کسی کو درمیان میں ان کو کچھ ریپروچمنٹ کرنی پڑے تو
کرنے کی ضرورت ہے,
بات بن سکتی ہے.
اچھا,
بات یہ ہے کہ انڈیا اس چیز کے خلاف ہے کہ بھائی تھرڈ پارٹی نہ ہو. اگر تھرڈ پارٹی نہ ہو اور وہ سمجھتے ہیں کہ بائی لیٹرل ہے, تو بائی لیٹرل پر بھی تو بات چیت ہونی چاہیے نا. اب بات چیت سے انکار یہ خطرناک بات ہے,
یا بات چیت ہونا بہت ضروری,
مسائل کو حل کرنا یہ خطرناک بات ہے.
بات چیت کرنے کے, بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. پریس صاحب, آپ کے ساتھ بہت زیادہ تفصیلی بات میری اس وقت بھی ہوئی, تو آپ کے پاس بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے, ویسے بھی چونکہ سیگمنٹڈ پروگرام ہے. ایک کوئک کامنٹ کرتے چلیے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اب سول سوسائٹی کا رول بڑا اہم ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے اپنی بات میں کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام جو ہیں چاہتے تو ہیں کہ امن کی فضا بنی رہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں سول سوسائٹی دونوں ملکوں کے درمیان صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟
جی, اندھیرے جی, جو کشیدگی کا ماحول ہے, اس اندھیرے میں مجھے امید کی کرن صرف پنجاب سے نظر آ رہی ہے. کرتار پور کوریڈور پر تیزی سے کام چل رہا ہے, 2 اپریل کو انڈین ڈیلیگیشن اسلام آباد جانے والا ہے. اگر ہر روز 5,000 سکھ پلگرمز کرتار پور دربار صاحب انہیں جانے کا موقع دیا گیا تو ضرور امن کی راہ پر ایک بہت بڑا قدم ہوگا, اور سول سوسائٹی کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے کہ ماحول کو متکشیدگی سے ہٹا کر امن کی طرف دھیرے دھیرے لائیں. لیکن سوال ہے کہ اس ملک کے لوگ چاہتے ہیں کی امن تو ہو, لیکن امن کیسے ہو؟ جیسے مودی صاحب نے ہمارے یہاں کہا تھا कि गोली और बातचीत नहीं चल सकती, तो कहीं तो गोली बंद हो, कहीं तो हमले बंद हो, बातचीत के लिए तो भारत तैयार है।
अच्छा प्रियदा जी, यहाँ पर और वर्गेश साहब दोनों से आपसे मुझे माजरत करनी है, यहाँ पे हमें कुछ वक्त के लिए हमारा प्रोग्राम रोकना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम बातचीत को आगे शुरू करेंगे। प्रियदा जी आपका बहुत शुक्रिया, मैं अभी आप लोगों से टेक्स्ट पे बात करती हूँ, बहुत शुक्रिया। या हमारे सामने हमें सुनते रहें, हम अभी थोड़ी देर के बाद अपने नक्शियात को दोबारा शुरू करेंगे।
We'll be right back.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اس وقت ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں جہاں رنگ، میزبان بہجت جلانی آپ کے ساتھ کس لیے اور پروڈیوسر اسفر امام کے ساتھ آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں. تو اس وقت ہم بات کریں گے شمع جنیجو جو کہ ہمارے پروگراموں کا بڑا جانا پہچانا نام ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر توصیف احمد سے جو درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. اور بات کا آغاز ہم کر رہے ہیں کہ بہاولپور میں طالب علم کے ہاتھوں پروفیسر کے قتل کے بعد صادق ایجڈن کالج کھل تو گیا لیکن اس میں تدریسی سرگرمیاں شروع ابھی تک نہیں ہو سکیں. طلبا و طالبات کے ساتھ حاضری بھی بہت کم رہی ہے. کالج اساتذہ کے مطابق ان کے ساتھی اور طلبا دونوں گہرے صدمے اور خوف سے دوچار ہیں. تو جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہمارے ساتھ ڈاکٹر توصیف احمد ہیں. لیجیے پوچھتے ہیں ہم اسفر صاحب سے. اسفر صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر توصیف احمد جو کہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہم شمع سے اتنی دیر میں بات کرتے ہیں. شمع آپ اس معاملے کو جانتی ہیں, پروفیسر صاحب کو ہلاک کر دیا گیا اور اس کے لیے انتہا پسندی کے اوپر جو بیان تھا اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں جو ایک جس چیز کے بارے میں وہ آپس میں اختلاف ہوا اس کے بارے میں آپ کے خیال میں تعلیمی اداروں میں یہ جو ایک انتہا پسند سوچ ہمیں نظر آتی ہے آج کل اس کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات درکار ہیں, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟
پوری سوسائٹی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے بہجت, صرف تعلیمی اداروں میں نہیں. اب دیکھیں کہ جو ایک تو نہ صرف یہ کہ قتل ہوا ہے ایک پروفیسر کا بلکہ یہ ہے کہ اس نے لاجکس یہ دیے کہ کیونکہ یہ اسلام کے خلاف تھے اس لیے میں اسلام کا ٹھیکے دار بن گیا, کوئی ریموٹ نہیں کچھ بھی نہیں. دوسری جو مجھے جو سب سے زیادہ شاکنگ بات لگی ہے وہ یہ کہ اس قتل کے بعد وہ جو قاتل ہے اسٹوڈنٹ اس پر اے ٹی اے کے چارجز نہیں لگائے گئے. یہ دہشت گردی ہے, یہ واقعہ, یہ خوف و ہراس پھیلانا صرف یہ نہیں ہے کہ چھریوں کے وار کر کے ان کو قتل کر دیا بلکہ ایک دہشت پھیلائی گئی ہے, ایک نیریٹو جو ہے دہشت گردی کا وہ زیادہ پھیلا. اب کوئی بھی جس طرح وہ پروفیسر صاحب تھے شہید, انہوں نے لڑکیوں کے فن فیئر کی بات کی تو یہ تو ایک پورے جینڈر کو یعنی یہ ہے کہ انہوں نے دبانے کی کوشش ہے کہ یہ اسلام, کیونکہ لڑکیوں کے فن فیئر کی بات تھی تو وہ اسلام کے خلاف بات ہو گئی. اچھا. یہ کیسا نریٹو ہے, یہ پاگل پن پھیل رہا ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں. اس کو یہ ہے کہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے, صرف پولیس والوں کو نہیں, صرف استادوں کو نہیں, پوری سوسائٹی کو, کیونکہ ادر وائز یہ کینسر ہے جو کہ پھیلتا جا رہا ہے.
اچھا, ہمارے ساتھ ڈاکٹر توصیف احمد ہیں جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں انتہا پسندی کے نظریے کو جو تقویت ملی ہے جس میں عدم برداشت ہے, تشدد کا رجحان بڑا واضح طور پر غالب ہے اور وہی جو چیز ہے وہ نوجوان نسل اور خاص طور پر یہ جو تعلیم یافتہ نسل جس کو کہا جا رہا ہے اس پر کیوں کر اور کیسے اثر انداز ہو رہا ہے, کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں تعلیمی اداروں میں تشدد کے اس بڑھتے ہوئے رجحان کو؟
باوجود کے ہر روز اعلانات کے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کی ریاست مذہبی انتہا پسندی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتی ہے اور اس کی شدت کو کسی صورت میں بھی ختم نہیں ہونے دیتی. یہ جو پروفیسر خالد صاحب کا قتل ہے اس سے بدترین حادثہ نہیں ہے تعلیمی دنیا کا اور ملک کا کہ ایک پروفیسر کو محض اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ طالب علم سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب طالبات کالج میں پڑھتی ہیں تو وہ کسی فنکشن میں کیوں نہ شرکت کریں. بنیادی طور پہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہوا, نہ نصاب میں تبدیلی ہوئی, نہ ٹیچرز کی کاؤنسلنگ ہوئی, نہ مدرسوں پہ قدغن لگی, باقاعدہ سرکاری طور پہ ان تنظیموں کی سرپرستی کی گئی. فیض آباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے جنرل فائز عیسیٰ کا بہت واضح ہے اس میں کہ انہوں نے جس تنظیم کے خلاف فیصلہ دیا وہی تنظیم کے لوگ پروفیسر خالد کے قتل میں ملوث ہیں اس مائنڈ سیٹ کے. تو بنیادی طور پہ اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی بلکہ اس کو کسی طریقے سے بڑھاوا دیا جا رہا ہے.
اچھا ڈاکٹر توصیف, آپ سمجھتے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ تعلیمی نصاب میں اصلاحات درکار ہیں جس کے بارے میں ہم ہر دوسرے دن بات سنتے آئے ہیں, اس کے بارے میں بیانیاں بھی بڑے واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے, ایسا کرنا کتنا ضروری ہے اور کتنا ممکن ہے؟ اصل میں ضروری تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کا اطلاق ہونا کس حد تک ممکن ہوتا ہے؟
ترجیح نہیں ہے, ریاست کی ترجیح ہو تو یہ لازمی ہے. ہر صورت میں نصاب تبدیل ہونا چاہیے, ٹیچرز کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹ کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, اس بات کو سمجھانا چاہیے کہ انتہا پسندی اور مذہبی تعلیم میں بڑی باریک لائن ہے, یہ لائن عبور ہو جاتی ہے, اس کا خاتمہ ضروری ہے. جس پہ کام نہیں ہو رہا. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. یہ دیکھیے کہ ایک استاد کا قتل ہوا, نہ وزیر اعظم نے اس کا نوٹس دیا, نہ صدر نے, نہ گورنر نے, نہ کسی سیاسی جماعت کے رہنما نے. اس سے زیادہ بے حسی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو بے حسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نیریٹو کو چھیڑنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ نیریٹو برقرار رہے. اس طرح استاد قتل ہو, آج مجھے ایک خاتون ٹیچر نے کہا کہ یہ خطرہ ہر اس ٹیچر کے لیے ہے جو کلاس روم میں علمی آزادی استعمال کر کے نوجوانوں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. تو پورے ملک کے اساتذہ اس ریڈ لائن کے اندر میں آ گئے. وہ اساتذہ جو رشن خالی کی بات کرتے, ان کی زندگیوں کو خطرہ پیدا ہو گیا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری میرا بالکل سوال ہے, چلتے چلتے یہ بھی بتائیے گا, والدین اور اساتذہ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں؟
دیکھیے, غلطی بنیادی طور پہ اس فیصلے میں ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کو ختم کیا جائے. اگر وہ بات طے ہو جائے ریاست کی سطح پہ تو پھر اقدامات تو ہوتے رہیں گے, اقدامات کے نتائج بھی آتے رہتے ہیں. بنیادی غلطی ریاست کا یہ ہتھیار ہے, اس ہتھیار کو ختم نہیں کرنا چاہتے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر توثیق احمد ہمارے ساتھ تھے, جن کا تعلق درس و تدریس کے شعبے سے ہے. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. شمع جنیجو سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کا سلسلہ ہم سے منقطع ہوتا جاتا ہے, بار بار ان سے بات نہیں ہو سک رہی. تو ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. تو ہم پروگرام میں آخری جو چند کچھ دیر منٹ ہمارے پاس باقی ہیں اس میں ہم بات کریں گے کرائسٹ چرچ میں ہونے والے واقعے کی اور اس کی عالمی سطح پر کیا نتائج اس کے نکلے ہیں اور کیا بات سامنے آئی ہے, اس بارے میں ابھی ہم بات کرتے ہیں. چلیے ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی دو مساجد پر حملے کو ایک ہفتہ مکمل ہونے پر جمعے کو مسلمانوں نے اظہار یکجہتی کے لیے ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر براہ راست اذان بھی نشر کی گئی. ملک بھر میں لوگوں نے دو منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی. وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے پارک میں موجود ہزاروں افراد نے بھی پورے ملک کی طرح ہلاک ہونے والوں کی یاد میں دو منٹ کی خاموشی اختیار کی اور انہوں نے کابینہ کے ارکان بھی بہت زیادہ تھے, اعلی حکام اور عام شہریوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی. اور ہیگلے پارک میں ہونے والے اجتماع میں وزیر اعظم آرڈن سمیت بیشتر غیر مسلم سانحے پر سوگ کے اظہار میں سیاہ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے جبکہ وزیر اعظم نے سکارف بھی پہن رکھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ کئی شہروں میں عام لوگوں نے مساجد کے سامنے ہاتھوں کی زنجیر بنائی جبکہ عام خواتین نے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر سکارف بھی پہنے. ڈاکٹر فاروق اسناد ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر اسناد, مسلمانوں پر حملے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن کرائسٹ چرچ کے واقعے نے اسے ایک نئی سمت اور جہت جیسے دے دی ہے. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے غیر معمولی قیادت اور جرات مندی کا مظاہرہ کیا اور پورا ملک مسلمانوں کی حمایت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. کیا یہ غیر معمولی قیادت کا نتیجہ ہے یا پھر واقعتاً آپ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے بیانیے میں کچھ فرق آ رہا ہے؟
دیکھیے, اصل میں تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی شخصیت جو ہوتی ہیں ان پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور دوسرا جس قسم کا معاشرہ ہے. کہ نیوزی لینڈ کے مطلب یہ مشہور ہے کہ ان کا کرائم ریٹ تقریباً صفر ہے اور پولیس کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہوتا, تو وہ پرامن معاشرہ ہے. ان کے لیے یہ بہت اچنبے کی بات تھی اور بڑی حیرت کی بات تھی کہ ایک شخص ایسے آ کر اب وہ یورپ کو لے کر یہاں آتا ہے. وہ یہ کہتا ہے مینیفیسٹو میں کہ میں یورپین ہوں اور میں سفید فام ہوں اور مجھے اس پہ فخر ہے, اور پھر وہ ان کا نام لیتا ہے جو کہ وائٹ سپرمسٹ ہیں اور ٹیررسٹ ہیں. تو یہ نیوزی لینڈ نے یہ ثبوت دے دیا اس بات کا کہ ہمیں یہ اس قسم کا جو اسلاموفوبیا یا اس قسم کے جو نعرے ہیں یہ ہمیں بالکل قابل قبول نہیں ہیں. یہاں پہ میں بات کہتا چلوں کہ دیکھیے, یورپ میں بھی ہم جانتے ہیں کہ پچھلے دو سال میں وہاں پہ بھی انتخابات ہوئے تھے اور وہاں پہ بڑے غور سے ہم نتائج دیکھ رہے تھے, بیلجیم کے, ہالینڈ کے, فرانس کے, ایون جرمنی کے, اور وہاں پہ بھی عام لوگوں نے تو جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو ریجیکٹ کیا تھا, ان کو رد کیا تھا اور دوسری جو پارٹیز تھیں ان کو وہ اقتدار میں لائے تھے. لیکن یہ جو گروپ ہیں یا یہ گروہ ہیں اور یا ایک معاشرے میں ماحول ہے, میں نہیں کہوں گا کہ ماحول کوئی بہت زیادہ اس کا پھیلاؤ ہے, لیکن بہرحال وہ جو بھی لوگ ہیں ان کی ایک آواز ہے, پارلیمنٹ میں بھی آواز ہے, میڈیا میں بھی ہے, اور وہ اس قسم کے جذبات, نفرت کے جو جذبات ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو نیوزی لینڈ نے تو پیغام دے دیا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں اور نہ ہم اس کا حصہ بنیں گے. اور یہ پیغام ہے ان یورپینز کے لیے بھی جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی جو نفرت پھیلانا اور اسلاموفوبیا یہ اپنے ہی معاشرے کو ہمیں نقصان پہنچائے گا, کیونکہ مسلمان تو ہر جگہ پہ موجود ہیں معاشروں میں اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ میڈیسن ہو, چاہے انجینئرنگ ہو, یا کوئی بھی شعبہ ہو.
تو اگر اور وہاں کے وہ شہری بھی ہیں, تو اگر ان کے ساتھ آپ ایک کشیدگی پیدا کریں گے تو آپ اپنے معاشرے کو ڈیسٹیبلائز کریں گے. تو اس لیے اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ جو اقلیت ہے مسلمانوں کی جو وہاں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں معاشرے کے, ان کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھے جائیں, اور جو نفرت پیدا کرتے ہیں لوگ یا گروہ ان کو ریجیکٹ کیا جائے. تو میرا خیال ہے بہت بہت اچھا پیغام انہوں نے دیا ہے, اور امید کی جا سکتی ہے کہ جو یورپ میں اور امریکہ میں بھی اس قسم کے جو عنصر ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو اسلاموفوبیا کے بخار میں مبتلا ہیں, وہ بھی ہوش کے ناخن لیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ان کے معاشرہ تبھی بہتر چل سکتا ہے اگر سارے مل جل کر
ساتھ میں کام چلائیں. اچھا, اب ہمارے پاس چونکہ ہمیں اس پر بارے میں بھی مزید بات کرنی تھی, عارف انصار صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, لیکن اب دوسرے موضوع پہ بات کر لیتے ہیں تاکہ اس پر بھی کم سے کم ایک پوائنٹ یا دو کامنٹس تو آ ہی جائیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ رات کو کہا کہ امریکہ گولان ہائٹس پر اسرائیلی اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتا ہے, جس شامی علاقے پر اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ لڑائی کے دوران کنٹرول حاصل کر لیا تھا. اور اس کے لیے سب سے پہلے تو بات میں کرتی ہوں عارف انصار صاحب سے. عارف صاحب, اس کے اوپر شام نے بڑا شدید اختلاف کیا ہے, وزارت خارجہ نے اسے غیر ذمہ دارانہ بیان قرار دیا ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 497 یعنی 497 کی خلاف ورزی بھی ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ امریکی صدر کا یہ اعلان خطے میں نئے بحران اور نئی کشیدگیوں کو ہوا دے گا, جبکہ عرب لیگ کی طرف سے بھی اس کی مخالفت ہوئی ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ تنازعات کا شکار مشرق وسطی میں کیا امریکی حکمت عملی تبدیل ہو رہی ہے اور توجہ کا مرکز ہی بدل رہا ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں اس نئے اعلان کو جو صدر ٹرمپ نے کل ہی کیا؟
بہجت, اس کے اشارے مل رہے تھے اور یہ تبدیلی obviously آج والے یا اب جو ڈیسیجن ہوا ہے اس سے پہلے تھے, اس کا ایک تسلسل چل رہا ہے جس میں امریکن امبیسی جروسلم میں موو ہونا ایک اور اس کا تھا انڈیکیشن تھی, اور اس سے پہلے بھی جو ہے مشرق وسطی میں جو تبدیلی آ رہی تھی اس سے میرا خیال ہے کہ یہ جو اب اقدام نظر آ رہے ہیں وہ اس کی کنٹینیوٹی نظر آتی تھی. اور اس میں جو اہم ہے وہ یہ تھا کہ جو جیو پالیٹکس مڈل ایسٹ کی چینج ہو رہی تھی, اور اس میں خاص طور پہ جو سنی اسلامک ممالک ہیں ان کا بدلتا ہوا رویہ, اور اس میں یہ بھی تھا کہ جو تھریٹ پرسیپشن تھی ان ممالک کی وہ اسرائیل سے شفٹ ہو کے ایران کی طرف چلی گئی ہے اوور ٹائم. جوں جوں یہ ہوا اس میں جو اسرائیل کی پالیسی جو تھی یا سٹانسز تھے اس میں بھی وہ امبولڈن ہوئے, اور انہوں نے یہ رجحان دیکھا کہ جو زیادہ ریزسٹنس اب اس طرف سے نہیں آ رہی جو کہ اسرائیلی سنی ممالک ہیں مشرق وسطی کے, تو ان کو جو ہے تقویت ملی. پھر ظاہری بات ہے کہ جو امریکہ میں حکومت کی تبدیلی آئی اس کی وجہ سے بھی ان کو امبولڈن ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ صدر اوباما کے وقت جو ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں چل رہے تھے نتنیاہو کے ساتھ.
جی,
تو یہ سارے عوامل مل کے جو ہیں جو ہے اس طرف جائے. ظاہری بات ہے کہ جو جیسے آپ نے ذکر کیا جو بیانات آئے بھی ہیں کہ ان اقدامات سے جو مڈل ایسٹ پیس پروسیس ہے اس کو کافی نقصان پہنچے گا, وہ ان کلیئر ہے کہ اب اس کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے.
اچھا ڈاکٹر اسناد, آپ کے خیال میں امریکہ کو مشرق وسطی میں جیسا کہ ایک قائدانہ اور مفاہمانہ رول کرنے کی ضرورت تھی اور جس کے لیے آغاز کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں, کیا آپ اس کو اب بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اب اسی رول کو واپس لینے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہاں پر کافی ایک تبدیلی نظر آتی ہے ساری صورتحال کے اندر, اور جیسا کہ عارف انصار صاحب نے بھی کہا خود عرب ممالک کے اندر بھی اسرائیل کی طرف جھکاؤ زیادہ بڑھا ہے اور ایران کی طرف جو مخاصمانہ رویہ ہے اس کی طرف دیکھا جا رہا ہے. کیسے اس کی وضاحت کریں گے آپ؟ ڈاکٹر اسناد چلے گئے ہیں کیا؟
ہیلو, جو ہم ہیلو,
ہاں جی جی جی
جی جی, جو حماس ہے اور جو اس طرح اخوان المسلمین تھا وہ کوئی شیعہ نہیں ہے, وہ بڑے پکے سنی ہیں, سارے فلسطینی بھی سنی ہیں. یہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں ہے, یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کو وہاں پہ مضبوط تر کیا جائے اس علاقے میں, اور اس کو اپنی ایک پراکسی کے طور پر استعمال کیا جائے, اور باقی جو تمام ممالک ہیں جو ڈکٹیٹوریل ریجیمز ہیں ساری, ان کا عوام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو اپنے ساتھ ملا کر اور وہاں پہ اپنا ایک کنٹرول سنبھالا جائے, اور جو اس قسم کی جو حق ہے فلسطینیوں کا یہ ان سے زبردستی ان کو دبا کر چھینا جائے. یہاں پہ میں جلدی سے بات کروں گا, دیکھیے یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کہ آپ نے جو 67 میں جن علاقوں پہ قبضے ہوئے تھے وہ غیر قانونی ہیں اور ان کو واپس کیا جائے. تو اگر صدر ٹرمپ اقوام متحدہ کے ساتھ اور پوری دنیا کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی. تبدیلی کی آپ نے بات کی, بالکل دو سال کے بعد اگر شکست ہوتی ہے صدر ٹرمپ کو اور ریپبلکن پارٹی کو, وہ لوز کرتے ہیں سینٹ میں بھی اور ایسے آ جاتے ہیں ڈیموکریٹس جو انصاف پسند ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سارے ممالک کو ساتھ لے کر چلا جائے, تو پھر یقیناً تبدیلی آئے گی. اگر صدر ٹرمپ ہی رہے تو پھر مشکل ہے کہ اس علاقے میں کوئی امن آ سکے.
عارف انصار صاحب, آخری سوال, آخری ایک ڈیڑھ منٹ ہمارے پاس بھی باقی ہے, جس کی طرف اشارہ بھی کیا ڈاکٹر اسناد نے بھی بات اس کے بارے میں کر دی ہے کہ ایک چیز شروع ہوئی تھی مشرق وسطی میں امن کے لائے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے, اب اس کی ساری صورتحال اور اس کی ساری جتنی مکانکس ہیں اس کے, وہ اس میں بالکل تبدیلی نظر آتی ہے. آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی پھر ایسا ممکن ہو سکے گا کہ امریکہ وہاں پر ملکوں کو ساتھ لے کر چلے اور جو بحران صورتحال ہے اس میں نکلنے کی کوئی صورت ہو؟
دیکھیے, اس میں جو اپروچ ڈیولپ ہوئی تھی, جو ایک ایک کہا جاتا ہے کہ آؤٹ سائڈ ان اپروچ آپ چل رہی ہے, بجائے اس کے جو ان سائڈ آؤٹ اپروچ تھی, جس میں یہ تھا کہ یہ معاملہ اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان میں تھا, اگر وہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو معاملہ آگے بڑھتا ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر باہر والے جو پلیئر ہیں جن کو فلسطینیوں کو جن کا سپورٹ حاصل تھا, مسلم کنٹریز جو ہیں, اگر وہ سپورٹ ختم ہو جاتا ہے یا ان کی پوزیشن خود ہی چینج ہو جاتی ہے تو سولوشن تو آبویس ہو جاتا ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بھی گراؤنڈ پہ فیکٹ چل رہے ہیں یا جو ریئلٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے. لیکن اسی لیے جو جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں یا اسلامسٹ گروپس ہیں وہ کس طرح سے ایکٹ آؤٹ کریں گے, یہ پھر خطرناک ایلیمنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جس طرح ڈاکٹر اسناد نے بھی ذکر کیا کہ وہ تو اس چیز کو ظاہری بات ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور اس میں پھر یہ دوسرا رنگ آ جاتا ہے کہ ایران والا رول آ جاتا ہے, اور ظاہری بات ہے جو گولان ہائٹس والا ڈیسیجن ہوا ہے اس کی جو اسٹریٹجک بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ آؤٹ سائڈ ان اپروچ جو ہے وہ پلے آؤٹ ہو رہی ہے.
بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ, ہم کچھ ایسی تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے ہم یہ پروگرام مکمل طور پر آپ کے لیے پیش نہیں کر سکے. جتنی دیر تک بھی ہم بات کر سکے ہم نے اپنے مختلف امور پر بات کی. اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میزبان بہجت جیلانی, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر جونا کمکس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. فوجی عہدیدار جنرل جوزف ڈینفرڈ نے کہا ہے کہ روس اور چین جیسی بڑی طاقتیں جدید ٹیکنالوجی اور فوجی مہارتوں کے سبب امریکہ کی قیادت والے گلوبل آرڈر کے لیے چیلنج بن رہی ہیں, لیکن امریکہ بھی بڑی فوجی قوت ہے. امریکہ کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو پر اسد حسن نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
جنرل جوزف ڈنفرڈ نے کہا, دنیا کی طاقتوں کے ساتھ جو تقابلی فضا آج موجود ہے پہلے نہیں تھی.
You think about that whole period in 1990s, we did not have a competitor, a peer competitor.
وہ کہہ رہے ہیں کہ 1998 میں اقتصادی, سفارتی اور فوجی اعتبار سے ہمارے مد مقابل کوئی نہیں تھا. آج چین دنیا کے سٹیج پر اثر و رسوخ رکھتا ہے, اور پھر فوجی اعتبار سے آج روس اور چین جس طرح کی فوجی ٹیکنالوجی میں اہلیت کی جانب گامزن ہے وہ ہمارے لیے کئی شعبوں میں چیلنج ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ اب بھی دو وجوہات امریکہ کی فوج کو دنیا کی دیگر طاقتوں اور اپنے مد مقابل فوجوں سے ممتاز کرتی ہیں. ایک ہمارا نیٹ ورک ہے جو ہمارے اتحادیوں اور شراکت داروں پر مشتمل ہے, دوسری ہماری اہلیت جو ہمیں بوقت ضرورت ہمارے قومی مفاد کے تحفظ کے لیے آگے بڑھنے کے قابل رکھتی ہے. عظیم طاقتوں کے درمیان تقابل کے عہد میں امریکہ کی فوجی حکمت عملی کے موضوع پر ہونے والے پروگرام کی میزبان سی این این کی پینٹاگان کے لیے کورسپونڈنٹ باربرا سٹار کے اس سوال پر کہ آیا روس ایسی اہلیت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے وہ امریکہ پر حملے کے قابل ہو, جنرل ڈنفرڈ نے کہا,
there is no doubt that their capability developed, the path of capability development.
مجھے ان کے ارادوں اور اہلیت کو واضح کرنے دیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جو استعداد حاصل کرنے میں مصروف عمل ہیں وہ خاص طور پر یہ سوچ کر ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس سے وہ ہماری یورپ کے اندر ہمارے اتحاد کے لیے ہماری کمٹمنٹ کو چیلنج کر سکیں. وہ اس چیز کو اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں اور اس مقصد کے لیے استعداد کار بڑھا رہی ہیں. کیا وہ ہماری اہلیت کا توڑ کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. کیا وہ ہمارے مد مقابل اس انداز میں آ سکتے ہیں جس کے بارے میں 10-15 سال پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے؟ اس کا جواب ہے ہاں, کیونکہ آج ہمیں یورپ کے اندر اپنی طاقت برقرار رکھنے میں جو چیلنجز ہیں 10-15 سال پہلے نہیں تھے. ایسے میں جب ہماری توجہ صرف پرتشدد انتہا پسندی پر مرکوز تھی, روس نے مختلف سطح پر فوجی اہلیت حاصل کرنے پر توانائی صرف کی ہے. امریکہ کے چیف آف اسٹاف نے دنیا کے اسٹیج پر چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا بھی تذکرہ کیا اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے کمپرومائز ہونے کے امریکہ کے پرانے خدشے کا بھی اظہار کیا.
Why have we historically had a competitive advantage? You go back certainly from World War II to today, the partnership that the United States military has with industry in the United States, our ability to tap into the intellectual capital, human capital, if you will.
وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر پرائیویٹ ٹیکنالوجی کمپنیوں نے ہماری فوجی استعداد بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے اور اب یہی کمپنیاں چین میں کام کر رہی ہیں. شی جنگ پنگ بھی اس سے واقف ہیں اور سول ملٹری فیوژن کی بات کرتے ہیں. جب یہی کمپنیاں چین میں کاروبار کرتی ہیں, وہاں واحد حکمران کمیونسٹ پارٹی کے لوگ یہاں اپنا سیل بناتے ہیں اور اس طرح انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ چین کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بڑی امریکی کمپنیوں کا کاروبار چین کو مصنوعی ذہانت کے میدان میں آگے لے جا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ اس مسئلے پر آئندہ ہفتے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل کے عہدیداروں سے ملاقات کر رہی ہیں. اعلیٰ ترین فوجی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ کی فوج کے لیے سب سے بڑی تشویش کی بات فوج میں بھرتی کی اہلیت پر پورے اترنے والے نوجوانوں کی کمی ہے.
And I actually think the numbers closer to 29 or 30% of the American youth are physically, mentally and psychologically capable.
میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے صرف 29-30% نوجوان جسمانی, ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے فوج میں بھرتی ہونے کے اہل ہیں. یہ کافی تشویشناک بات ہے. میں اس کو بحران کا نام نہیں دوں گا, لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے کئی اقدامات کی ضرورت ہے. اس موقع پر جنرل جوزف ڈنفرڈ نے یہ بھی یاد دلایا کہ امریکہ کی فوج گیلپ سروے کے مطابق 70% سے زائد عوام کا اعتماد رکھتی ہے, جو بہت حوصلہ افزا بات ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.